تو یہ جو اس قسم کی چیزیں میڈیا پہ لائی جاتی ہیں، قیامت آ رہی ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، دجال، کانا دجال ظاہر ہونے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات ظاہر ہو گئی، لہذا امام مہدی بس ابھی بس آئی آئے بس، اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، ایک اصول ضابطہ قاعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں یا جتنی بھی خبریں دی ہیں مستقبل میں جن کا ظہور ہوگا، ان کے بارے میں کوئی تاریخ، کوئی صدی، کوئی دن متعین کر کے نہیں بتایا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو ہمیں بتا دیجئے کہ کب آئیں گے، یعنی اس کے دن تاریخ بتا دیجئے. صحابہ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بلا ضرورت سوال کرنے پر پابندی تھی کہ جتنا بتا دیا جائے اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، سوال پوچھ پوچھ کے اس میں اضافے نہ کرو. حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول سوال سے اس قدر غضبناک ہوتے تھے کہ بسا اوقات صحابہ کرام بہت سے ایسے سوال بھی نہیں کر پاتے تھے جن کی ضرورت تھی، اس خوف سے کہ کہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اور حقیقت میں ضرورت نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غضب نہ آ جائے. آج کھود کریت کر کر کے، پوچھ پوچھ کے ایسی باتیں جن کی شریعت میں زیادہ ان کے بارے میں بہت وضاحت نہیں کی، گھس گھس کے اس میں پھر اس کے جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پیش گوئی کر دی فلاں تاریخ کو امام مہدی آنے والے ہیں، نہیں آئے، وہ ساری کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی تھی لوگوں کو ان سے بھی اور ان کے مصنفین سے بھی اعتماد اڑ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو حدیثوں سے ہی اعتماد اڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت مہدی کی بشارت دی، بس ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک وقت ہوگا جس میں حضرت مہدی دنیا میں آئیں، جب آنے کا ٹائم ہوگا تو ہمارے مشورے سے نہیں آئیں گے، آئیں گے اور اللہ ان کے برحق ہونے کے دلائل بھی دنیا میں قائم فرما دے گا. ہمیں یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے پہلے اس زمین پر نازل ہوں گے، یہ یقین کرنا ضروری ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. دن، تاریخ، مہینہ، سال کیا ہوگا آپ سے ایک سال بعد، دو سال بعد، بیس سال بعد یا ایک ہزار سال بعد، اس کے بارے میں ہمیں معلومات، بولو بھائی، نہیں. حدیث میں قرب قیامت میں خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ ملے گا اور اللہ اسے دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا. خراسان افغانستان کا ایریا. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھ سے آگے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وہی مراد ہے اس سے، کیونکہ خراسان ہے اور پوری دنیا سے جنگ بھی ہو رہی ہے، 52-53 ملک اکٹھے ہو کے پٹ رہے ہیں الحمدللہ. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 52-53 ملک سارے مل کے، تاریخ میں کبھی اس طرح سے مار نہیں کھائی، اتنے سارے کافروں نے مل کے جس طرح سے اب پٹائی ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ، بلکہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ لشکر ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. بس اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ خراسان سے لشکر اٹھے گا. اب وہ یہی ہے یا ان کے بعد کوئی اور ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اہم ممکن ہے یہی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد کوئی اور لشکر ہو. جس چیز کو اللہ کے نبی نے یقینی طور پر بیان نہیں فرمایا اس کے بارے میں تجسس کرنا، اس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. قیامت کب آئے گی ہمیں اطلاع نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ آئے گی. قیامت سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی ہمیں وہ معلوم ہے کہ نشانیاں یقیناً ظاہر ہوں گی، مگر کس کس وقت میں دن تاریخ متعین کر کے ہمیں کسی نشانی کے بارے میں معلوم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، دن آئے گا کہ لوگ جب رات کا وقت ہوگا بستروں میں جا کے سو جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے. یہاں تک کہ رات کا وقت جب مکمل ہوگا لوگ صبح صادق کا انتظار کریں گے، لیکن صبح صادق نہیں ہوگی، صبح نہیں ہوگی، لوگ تھک جائیں گے. دیکھیے یہ ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جو سائنس کو عاجز کر دے گی، کیونکہ سائنس معجزوں کا انکار کرتی ہے. سائنسدان جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے. وہ نہیں مانتے کہ بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کی. وہ نہیں مانتے کہ آگ میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ بچ سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. وہ نہیں مانتے کہ مردہ جب ہڈیاں، اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ زندہ ہو کے انسان بن سکتا ہے، وہ اس کے منکر ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں پیغمبروں کے ہاتھوں بہت سارے معجزات ظاہر کیے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کی نظر اسباب سے ہٹ جائے اور مسبب الاسباب کی طرف چلی جائے، یہ ایک اہم بحث ہے کہ آج ساری خرابی بربادی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ لوگ ہر چیز کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں اسباب سے، جس سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے. اب آپ اگر اسباب سے ہر چیز کو جوڑ دو گے تو ظاہر ہے جو چوری اور ڈکیتی کرتا ہے وہ پیسے زیادہ کما لیتا ہے، اور جو بیچارہ ریڑھی لگا رہا ہے یا موچی بن کے بیٹھا ہوا ہے محنت مزدوری سے وہ کم کما لے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بات تو یہ. نمبر دو، جو چوری ڈکیتی کر کے زیادہ کما لے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، اور ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے، ہر چیز پیسوں سے آتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور جو خواہشات کی تکمیل اچھی طرح سے کر لے سکون اور اطمینان بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ سارے بند باندھے ہوئے ہیں اسباب کے، پہلے یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر ایسے ہوگا. لہذا جب ان اسباب کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا اعتماد، توکل، اللہ ہی ہے جو پیٹ بھرتا ہے، اللہ ہی ہے جو سکون دیتا ہے، یہ سب باتیں فضول قسم کی معلوم ہونے لگتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات آپ حضرات کی، یہ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ جو مولوی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دکان کھلوا کے بٹھاتے کیوں نہیں اس میں، ویسے ہی دے دیں. رہا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو چلو ایک آدھ دفعہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب یہی تھوڑی ہے کہ مجھے بھی اللہ، میں بھی اللہ پہ توکل کروں گا تو مجھے بھی ملے گا. یہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ کی طرف نظر، مال کمانے میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کا خیال کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ایک سائنٹسٹ کی نظر میں فضول اور لایعنی اور لغو اور بیکار ہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا، گردن ہلائیں گے ہاں ہوں کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ سمجھ رہا ہوں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. ٹی وی میں بندہ آ رہا ہوتا ہے بس باہر بیٹھ کے لوگ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا تو تبدیل کرو، بٹن دبا کے دوسرے مولوی صاحب لے آؤ، یہ والے اچھے نہیں لگ رہے. دنیا جو ہے نا وہ سائنس کی دنیا ہے، اتنی ترقی کی ہے، ہم یہاں بٹن دباتے ہیں پنکھا ادھر گھومنا شروع ہوتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں دیکھو یہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ کسی سبب کے بغیر نہیں ہو رہا، یہ بٹن دبے گا کرنٹ جائے گا، الیکٹران حرکت میں آئیں گے، گھومیں گے، وہ ہوتے ہوتے ٹکر مارتے مارتے ادھر تک پہنچیں گے، مقناطیسی لہریں پیدا ہوں گی، اور مقناطیسی لہروں کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے نیچے لوہا ہے وہ گھومنا شروع کر دے گا، گھومے گا تو ساتھ میں پر لگا دیا انہوں نے، وہ پر بھی جب گھومیں گے اور پر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا تو وہ گھومیں گے، ہوا کو کاٹیں گے اور ہوا نیچے آئے گی، اس میں کون سی ایسی گھبرانے والی بات؟ یہ سارا اسباب کے تحت ہو رہا ہے، اسباب سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو گٹلی زمین میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے جو طرح طرح کے درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، ان کی لاجک ہے، زمین میں نائٹروجن ہے، کھاد ہے، مٹی ہے، پانی مل کے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، نائٹروجن پیدا ہوگی تو وہ جب بھی گٹلی میں جائے گی تو وہ یہ ہوگا کہ اس سے طرح نکلے گا ہی نکلے گا، صحیح ہے نا، وہ سارا پروسیس جو بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر پوپل نکلتی ہے، یہ ہوگا، نہ ہونے پر تعجب ہونا چاہیے کہ زمین میں گٹلی ڈالی تو درخت پیدا کیوں نہیں ہو رہا، ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، سب ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے، لہذا وہ ہر چیز کو ایک پروسیس اور لاجک کے تحت لا کے اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے وجود کو مانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اس حد تک مانو کہ کسی خالق نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس اللہ کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس اللہ پہ اعتماد، توکل کرنا، اپنے تمام کاموں میں اس کی طرف نظر رکھنا، ان تمام چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں، سمجھ رہے بات، ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خالق نے اس دنیا میں ہر ہر چیز کو اسباب سے ہی جوڑ دیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر 1,24,000 پیغمبر صرف اس غلط نظریے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، وہ بھول انسان یہ بھول کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اسباب سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہ یہ ذہن سے اس کے بعد نکل جاتی ہے کہ جو اتنے بہترین اسباب سے، ایسے اسباب سے اتنے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے، وہ بذات خود اسباب کا محتاج نہیں ہے، ورنہ وہ ان اسباب کو اس نے کس سبب سے پیدا کیا؟ اسباب پیدا کرنے کے لیے بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو کمپیوٹر میں آپ F کا بٹن دباتے ہیں، A کا بٹن دباتے ہیں، اسکرین پہ A لکھ کر آ جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو یہ ایک اسباب کے تحت ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، لیکن کیا ان اسباب کو جوڑنا، یہ جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے کمپیوٹر میں، اس ڈالنے کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی انسان کو، یا ایسے سوچا اور بن گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں، یا خود سے سوچا کسی نے، اور ظاہر ہے جب پہلی دفعہ کیلکولیٹر ایجاد کیا گیا، پلاسٹک کو بٹن بٹن جوڑ کے بنا دیا گیا، پھر سوچتے رہے اس سے جدید چیز، اس سے جدید چیز، تو ہر چیز کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ جس سے انسان آغاز کرتا ہے، اس میں انسان کی اپنی طاقت اور قدرت کا دخل نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی طاقت بغیر کسی سبب کی چیزوں کو پیدا کر دے جو چیزوں کے پیدا کرنے اور بنانے میں اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ بات ذرا ٹیکنیکل قسم کی ہے، تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، آج کل ایک سائنسدانوں کا نظریہ ہے، اکثر اسکول کی کتابوں میں میرا خیال ہے پڑھایا بھی جاتا ہے، کہ یہ جو کائنات بنی ہے نا یہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ بنی، ایسا ہی ہے نا، دھماکہ ہوا تھا اس سے یہ سب چیزیں ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی، علیحدہ ہو کے زمین جو ہے وہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی، پھر سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا، چاند زمین سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوا، اس نے زمین کے گرد گھومنا شروع کر دیا، تو ایسے گھومتے گھومتے پورا کہکشائیں بن گئی، کروڑوں کی یہ کہکشائیں ایک دوسرے کے گرد بھی گھوم رہی اور کسی اور کہکشا کے گرد بھی، ایسے گھما دیا سب کو. تو یہ نظریہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دنیا کسی لاجک کے تحت وجود میں آئے گی. کیونکہ جب دھماکہ ہوگا، جب دھماکہ ہوگا تو دھماکے سے چیزیں حرکت میں آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ دھماکہ ہوگا تو چیز حرکت، کیونکہ آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ لہریں ٹکراتی ہیں تو چیزوں میں حرکت بھی پیدا ہو جاتی ہے. یقین نہ آئے تو ایک دھماکہ کروا لیں، سب ہل جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کہ دھماکہ ہوگا، لیکن اب تو شب برات کا پٹاخہ پھٹ کے بھی لوگ بےچارے ہل جاتے ہیں، دھماکے اتنے سنے ہوئے ہیں کہ پٹاخوں سے بھی دھماکوں کی جو ہے نا وہ وہم ہونے لگتا ہے، کیونکہ بم تو نہیں پڑا. اب جو ہے انہوں نے یہ لاجک بیان کی کہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ زمین ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئی. پھر جب علیحدہ ہوئی ہے تو مادہ میں ایک اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس میں کشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھینچتا ہے. یہ تو ہم ایک دوسرے سے اس لیے نہیں چپک رہے کہ یہ جو زمین نے ہم کو کھینچا ہوا ہے اپنی طرف، یہ زمین نکال دی جائے تو ہم دھڑام سے ایک دوسرے سے مل جائیں. بڑا مقناطیس جب موجود ہو تو چھوٹے مقناطیس اثر نہیں کرتے. تو اب یہ سب چیزیں جب علیحدہ ہوئی ہیں تو دھماکے کی رفتار چونکہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ بہت دور چلی جائیں، اتنا دھماکہ تھا کہ ایک دوسرے کی کشش سے باہر نہیں جا سکی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا، لہذا بھی لاجک کے تحت ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے. دھماکہ جب ایک ترتیب سے ہوگا تو یقیناً بہت زیادہ چیزیں ایک دوسرے سے دور بھی نہیں جائیں گی. اس کی مثال ایسے جیسے چھوٹا سا بم پھٹے، تھوڑا سا ہم ہل جائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایٹم بم پھٹ جائے، اللہ نہ کرے. تو ایسا بلکہ پھر تو شاید موقع ہی نہ ملے بھاگنے کا. زوردار دھماکہ ہوگا تو جتنا زوردار دھماکہ ہوگا اتنا زیادہ ہلیں گے، اتنے ہی ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں گے. تو وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ چونکہ بہت زیادہ زور سے بھی نہیں تھا، کہ یہ چیزیں یعنی زمین جب سورج سے ٹوٹی تو اتنا دور نہیں چلی گئی کہ سورج کی کشش سے ہی باہر نکل گئی، اور اتنا ہلکا بھی نہیں تھا کہ تھوڑا سا علیحدہ دور جا کے دوبارہ اس سے ٹکرا گئی. سمجھ رہے بات؟ بلکہ ایک کنارے پر جا کر اس نے گھومنا شروع کر دیا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ بھائی اگر واقعی اس قسم کا ٹیکنیکل دھماکہ ہو تو یہ ایک لاجک کے تحت آتی ہے بات کہ اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو سائنسدان پی جاتے ہیں. وہ سوال یہ کہ کیا دھماکے میں بذات خود روح ہے، جسم ہے جو اتنا سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا کوئی دھماکہ خود سے کوئی، اول تو دھماکے میں بےچار دھماکہ تو ہوتا ہی نا سمجھ ہے، تبھی تو ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے. دھماکے کی نا سمجھ کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہوتے نہیں ہیں. دوسرا، اتنا سمجھدار دھماکہ کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے زمین کو کتنے کلومیٹر دور لے کے جانا ہے، چاند تو پھر زمین سے توڑ کے کہاں لا کے اسٹاپ لگا دینا ہے، کہکشاؤں کے نظام کو کیسے بنانا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس دھماکے کو پیدا کرنے والا دھماکہ پیدا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کن فیکون کی طاقت سے کام کرتا ہے. ہر چیز کی ابتدا میں اگر آپ جائیں تو ماننا پڑے گا کہ اس چیز کا پیدا کرنے والا بغیر کسی سبب کے اس چیز کو بنایا ہے اس نے، اس سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا. شاید میں نے پچھلے بیان میں یہ بات ذکر کی تھی، ڈاکٹر حضرات، میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے نہیں پڑتی، جب یہ جان پڑتی ہے تو جان پڑنا کسے کہتے ہیں؟ سائنس اس کو کیا اس کی کیا وضاحت کرتی ہے کہ زندہ ہو گیا وہ؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل کی حرکت یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بے جان نہیں. میں نے ان سے پوچھا وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا ہوتا کیا ہے؟ کافی عمر والے ڈاکٹر ہیں یہ، اس لیے کہ نوجوان ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ بیچاروں کو تھیوری پتہ ہی نہیں یا ڈاکٹروں کی رائے معلوم، عمر گزار چکے ہیں. کہنے لگے یہ آج تک پتا نہیں چل سکا کہ پہلی مرتبہ بچے کا دل کیسے دھڑکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دھڑکانے کے لیے دماغ سے ایک کرنٹ آتا ہے جو دل کو حرکت دیتا ہے، سمجھ رہے؟ اور دماغ سے کرنٹ اسی وقت آئے گا جب دل سے خون دماغ کی طرف جائے گا، دماغ میں جان جب ہی بڑھے گی، اور دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دل دھڑکے گا نہیں. دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دل، بولو بھائی، دھڑکے گا نہیں. دل دھڑکے گا نہیں تو دماغ حرکت میں آئے گا نہیں، اور دماغ حرکت میں آئے گا نہیں تو دل دھڑکے گا نہیں. تو یا تو ایسا ہوتا نا کہ جیسے جس کا دل بند ہو جاتا ہے نا ڈاکٹر اس کو جھٹکے بھی دیتے ہیں، وہ تو چونکہ باہر آ گیا بےچارہ، صحیح ہے نا، پلگ لگا کے کچھ بھی دے دو اس کو، زہر دے دو یا جھٹکے دے دو جو مرضی، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اسے کیا دیں بھائی زندہ کرنے کے لیے؟ اسے تو جب تک اس بچے کا اپنا دماغ حرکت میں آ کے دل کو آرڈر نہیں کرے گا چل بھائی، تو اس وقت تک دل چلے گا نہیں. اور دماغ اس وقت تک آرڈر کرے گا نہیں جب تک دماغ میں جان نہیں پڑے گی، خون نہیں پہنچے گا اس میں. تو ان ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ آج تک یہ معاملہ کسی سائنسدان سے حل نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ بچے کے سینے میں دل کیسے دھڑکتا ہے. میں نے بتایا نا ہر چیز کی اگر آپ ابتدا میں جائیں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں خالق کائنات اپنے ارادے سے سبب کے بغیر کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. وہ یا تو دل کو حرکت دیتا ہے کہ تو چل جا، جب ایک دفعہ بھی دھڑک گیا تو ایک سرکل وجود میں آ جاتا ہے، ایک دفعہ بھی چل، لیکن پہلی مرتبہ چلانا ہی وہ کمال ہے جس سے انسان عاجز ہے. اس کائنات کو اس خالق کائنات نے اسباب کی دنیا میں جوڑ دیا، لیکن یہ جوڑنا اس کی علامت ہے کہ وہ خالق کائنات نے صرف اس کائنات کو جوڑا ہے اسباب سے، لیکن وہ اس کائنات کو چلانے میں، اس کو بنانے میں اور اس ان اسباب سے نتیجہ مرتب کرنے میں خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں اس کی بہترین مثال دنیا میں، کوئی صدر یا وزیر اعظم اپنے اختیارات تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، بھائی تم جو ہے نا بجلی کے ہو، کے ای ایس سی کے بڑے ہو، تمہارا کام ہے بجلی نہ دینا لوگوں کو. کسی زمانے میں اس کے برعکس ہوا کرتا تھا، آج کل یہ تمہارا کام ہے واٹر سپلائی کرنا، تم واٹر کے علاوہ ہر چیز سپلائی کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے بہت سارے شعبے ہیں جو حکومت نے تقسیم کیے ہوئے. جو واٹر سپلائی والے نا وہ ہوا سپلائی کر رہے ہیں، کمال کی بات یہ ہے، نل کا کھولیں ہوا آ رہی ہوگی اس میں. اور جو کے ای ایس سی والے ہیں وہ آج کل جنریٹر کا کاروبار کر رہے ہیں، صحیح، ان کو پتا ہے کہ بجلی تو ہم نے دینی نہیں ہے، لہذا جنریٹر کا کام زیادہ سے زیادہ کرو. ابھی تک تو جنریٹر سے گزارا کر رہے تھے، اب سی این جی بھی بند ہونے لگی ہے، تھوڑے دنوں میں جنریٹر سے بھی جائیں گے. ایک کام کر لیں تو زندگی، میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہوئے، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ فلانا یہ. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کیا بجلی کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں؟ ایک دفعہ ہمت کر لو، میٹر نکال کے کچرے میں پھینک دو میٹر نکال کے، گیس کے چولہے سلنڈر سب نکال کے پھینک دو. تین چار مہینے مجاہدہ ہوگا، لکڑیاں لا کے جلاؤ گے اور مغرب ہوتے ہی اندھیرا ہو جائے گا، صحیح ہے نا. تو میں نے کہا تین چار مہینے کے بعد جب اس ماحول کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر جلدی سونے کی عادت بھی پڑ جائے گی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ سورج کی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی نہیں ہوگی، سورج کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو اسی طرف آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں. میرے بھائی کافر جو ہے نا، کافر یا وہ سائنٹسٹ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ دنیا کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جبکہ خالق کائنات، اس کائنات کو بنانے والا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کائنات کے اسباب کی گتھیوں میں سلجھ کر مجھے نہ بھول جائیں کہیں، جو مسبب الاسباب. اس لیے اس خالق نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان کو معجزے بھی دیے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی دیکھو اگر اسباب سے سب کچھ ہوتا تو موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی سانپ نہ بنتی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تو وہ آگ سے زندہ نہ بچ نکلتے، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا نہ ہوتے. اور یہ معجزے اور یہ کرامات قیامت تک ظاہر ہوتی رہے گی. ان کا مقصد بنیادی کیا ہوگا؟ کہ لوگوں کی نظر اسباب سے ہٹ کے مسبب الاسباب کی طرف چلی جائے، اور لوگ یہ نظریہ بنا لیں کہ خالق کائنات ان اسباب سے ہمارے کام بناتا تو ہے ان اسباب کے ذریعے، لیکن وہ کام بنانے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. لہذا اصل کی طرف نظر رکھو، اصل کی طرف. اور دن رات اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے. جو چیز دولت کمانے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز غربت کا سبب بن جاتی ہے. جو دوا شفا کے لیے بنائی گئی تھی وہی دوا انسان کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتی ہے. جو خوراک زندہ رہنے کے لیے کھا رہا تھا وہی خوراک موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بن جاتی ہے. جو سفر کامیابی کے لیے کر رہا تھا وہی سفر ناکامی کا سبب بن جاتا ہے. اور آپ پیغمبروں کے معجزوں میں اگر غور کریں گے، یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ، یہ جو اصل میں یہ پورا میں نے تمہید باندھی نا، یہ بنیادی طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا نزول کے لیے، ان کا انتخاب کیوں کیا. اللہ نے جتنے پیغمبروں کو معجزے دیے، اگر آپ ان معجزوں پہ غور کریں گے تو اس قوم میں اور ان معجزوں میں آپ کو مناسبت نظر آئے گی. ایسے ہی نہیں دے دی، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جا سکتا تھا جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، مردوں کو زندہ کرنے والا، لیکن یہ معجزہ حضرت موسیٰ کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، لاٹھی پھینکو زمین پہ، سانپ بن جائے گی. یہ نہیں کہا کہ مردے کو زندہ کرو، قم باذن اللہ کہہ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر کو بھی جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ ایسا دیا جاتا ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ یہ معجزہ ہی ہے، اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے. بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان میں جادوگروں کی کثرت بہت زیادہ تھی اور جادو کا بہت زیادہ رواج تھا، اور جادوگر اسی قسم کے ٹوٹکے کرتے ہیں، لاٹھی کو سانپ بنا دینا، کسی کو بندر چھپکلی بنا دینا، جادوگر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ جادو کی حقیقت پوری طرح سمجھتے تھے کہ جادو ہے کیا. اگر ان کے سامنے یہ معجزہ دیا جاتا نا، مردے کو زندہ کرنے والا، تو کہتے شاید کوئی ایسی معجون، کوئی ایسی دوا ایجاد کر لی ہو، کوئی ایسا انجیکشن ہو جو چپکے سے لگایا جاتا ہو ہماری غیر موجودگی میں، اور ایک گھنٹے کے بعد آ کے قوم باذن اللہ کہہ کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہو. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جس نے جو چیز دیکھی نہ ہو وہ اس کی حقیقت کو سمجھتا نہیں. ہم نے سائنسی ترقیاں دیکھی ہوئی ہیں نا، ہمیں پتا ہی موبائل سے ہم جو امریکہ میں بات کرتے ہیں کوئی جادو وہ معجزہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے، ریڈیائی لہریں نکل کے ہماری بات کو کہاں سے کہاں پھینک سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو سائنس سے واقف نہ ہو تو وہ تو بےچارہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا، کہ یہاں سے امریکہ پتہ نہیں کیسے بات بھی ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں دوسرے کو، اور ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوا میں اڑ گئے، وہاں پہنچ گیا، یہ وہ سمجھے گا یہ جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جہاز کو، یہ انسانوں کا کام نہیں اڑانا اس کو. جس قوم میں جو فن رائج ہوتا ہے وہ قوم اس فن کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوتی ہے. جادو ایک ایسا فن ہے جس میں لاٹھی کو سانپ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس میں انسانوں کی شکلیں تبدیل کی جا سکتی ہیں. جادوگر یہ کرشمے کرتب دکھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں. لہذا ان کو پتا ہے کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دینا یہ کسی کی طاقت نہیں ہے. واقعی لاٹھی سانپ بن بھی جائے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، جادو کے زور پہ سامنے والی کی آنکھوں کو اندھا کر کے لاٹھی کو سانپ دکھا دینا تو ممکن ہے، لاٹھی کو سانپ بنا دینا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم میں بڑے جادوگر ہیں جو لاٹھی کو اژدہا اور سانپ بنا ہوا دکھا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو معجزہ دوں گا، آپ لاٹھی زمین پہ پھینکو گے، لاٹھی سانپ بنتی بھی صرف نظر نہیں آئے گی، سانپ بن جائے گی، جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر انسانوں کے بس میں ایسا ہوتا نا، ماہیت تبدیل کر دینا، تو ہم جادوگروں کے حوالے سونے وہ چاندی اور یہ ساری چیزیں لا کے دیتے، بولتے منتر منتر کلی کلنتر ہو جا، منتر چھو پڑ دے تاکہ یہ سونا بن جائے. کیا خیال ہے؟ اگر اتنے بڑے ڈھلے کو بھی جادوگر سونا بنا دے، جادوگر کے تو وارے نیارے ہو جائیں. لیکن جتنے ننگ دھڑنگ ہیں سارے جادوگر ہی ہوتے ہیں بیچارے، پہننے کے لیے پورا لنگوٹ نہیں ہوتا جن کے پاس. جادوگروں کی شکلیں دیکھو اور ان بیچاروں کے غربت دیکھو جاتی. اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہوگا بھی تو لوگوں بے وقوف بنا بنا کے لیا ہوگا اس کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ منتر پڑھ کے اس نے سونا بنا دیا کسی چیز کو اور پھر وہ موج مستی شروع کر دی. ورنہ تو بڑا آسان ہے، سونا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی آ جائے، گھاس آ جائے اس کو منتر پڑھ کے روٹی بنا دے اور مٹی کو سالن بنا دے اور کھانا شروع کر کے پیٹ بھر لے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کائنات کا نظام ہی برباد ہو جائے گا. لیکن جادوگر ایسے ایسے فن جانتا ہے کہ جس سے پوری پوری قوم کو بےخوف بنایا جا سکتا ہے. آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ سونا بن گیا ہے. ہمارے ایک دوست جاننے والے صدر میں کہیں جا رہے تھے، ایک بابا نظر آیا اتنی بڑی داڑھی اور کھڑا ہوا ہے ٹوپی پہن کے تسبیح ہاتھ میں، کہتے ہیں مجھے دیکھ کے بلایا بھائی ادھر آدھر، یہ بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ان کی، سر پہ ٹوپی بھی، بلایا بھائی ادھر آؤ، دیکھا ذرا شریف صاحب نہیں لگ رہا ادھر آؤ. یہ واقعہ سنانے والے نے مجھے خود سنایا واقعہ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہم چلے گئے، جی فرمائیے. کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ ماچس کی تیلی اٹھا، یہ جو زمین پہ پڑی ہے اٹھانا، کہہ رہے میں نے اٹھائی، کہہ رہے اس کو منہ میں رکھ لے. میں ڈرا کہ بھائی منہ میں کیسے رکھوں اس کو، میں ماچس کی تیلی ہے. انہوں نے کہا رکھ لے رکھ لے، فکر نہ کر، بابا باور پہنچا ہوا ہے، فکر نہ کر. کہہ رہے میں نے جب منہ میں رکھی تو چبائی تو وہ مصری، وہ کیا بن گئی؟ وہ ماچس کی تیلی نہیں تھی، مصری. مصری سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے میں میٹھی میٹھی چبا کے کھا گیا میں مصری. اسی طرح اس نے کہا یہ ادھر یہ پتھر پکڑا، گڑ پتہ نہیں گڑ بن گیا، چبا کے کھا گیا میں گڑ، بھائی گڑ کا ٹیسٹ آ رہا ہے. ایسے دو چار اس نے دکھائے، کہہ رہے میں نے 500 کا نوٹ نکال کے بابا کو پکڑا. بابا نے کہا یہ جتنے عامل ہیں نا، یہ بات یاد رکھو، میں بار بار اس طرف آتا ہوں، یہ جو جنات چڑیل اتارنے کے لیے عامل اور تعویذ گنڈوں کے لیے جتنے عامل بیٹھے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو، چاہے تبلیغی ہو چاہے مجاہد ہو، دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوگی، یا تو فراڈی ہوگا. فراڈی سمجھتے ہیں؟ فراڈی تو ہم سب ہیں تو سمجھتے ہی ہوں گے. فراڈی ہوگا دو نمبر آدمی ہوگا، یا ہوگا ایک نمبر ہوگا مگر عملیات کر کر کے اس کا اپنا دماغ بیچارے کا خراب ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کو کبھی کسی پہ چڑیل نظر آئے گی، کبھی جن، کبھی بھوت نظر آئے گا. اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں کہ جن چڑیل خدا نخواستہ کسی پہ آ جائے تو اس کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی خانقاہیں باقاعدہ چلا رہا ہو اور ذکر اللہ کی کثرت سے اس کی پیشانی پہ نور کی کرنیں نکلتی ہوئی نظر کیوں نہ آ رہی ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ اس کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں, ساری زندگی کے لیے پچھتائیں گے آپ. اتنے بڑے دعوے ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ہی نہیں کیے جاتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دو نمبر ہوگا, بعض دفعہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اس فیلڈ میں. میں ایسے نیک نیک لوگوں کو جانتا ہوں جو عملیات کرتے ہیں, نیک ہے, مجھے ان کے تہجد گزار ہونے پر, ان کے نیک ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عملیات کرتے ہیں, چلے ولے کاٹتے ہیں, تو ان چلے کاٹنوں کا دوسرے کے بعد میں اثر ہوتا ہے, اپنی کھوپڑی پہ اثر پہلے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر کے لیے, معالج کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دماغ سلامت ہو, سب سے پہلے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اگر وہ پاگل ہوگا آپ جاؤ گے علاج کے لیے؟ آپ کو کیا پتا یہ میں بولوں گا کیا, یہ پتا نہیں سمجھے گا کیا, نبز چیک کرے گا تو قبض کو کھانسی سے تعبیر کر دے گا, اس کو کیا پتا. دماغ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی سلامتی کے بغیر کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. کوئی عالم ہو, مفتی ہو, دماغ نہیں ہے تو مسئلے صحیح بتا سکتا ہے؟ علم تو بہت ہے مگر دماغ ہی کام نہیں کر رہا. تو عامل جو عاملیات عملیات کرتے ہیں, ان کا اپنی کھوپڑی سلامت نہیں ہوتی بچاروں کی, کیونکہ اتنے چلے کاٹنے کے بعد کسی انسان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو محفوظ کر سکے, کیونکہ دماغ بھی ایک حد تک کام کرتا ہے. آپ اگر بیٹھ جائیں نا صبح شام بیٹھے, تو آپ بھی تھوڑے سے ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. تبھی اللہ کے نبی نے اپنی طاقت اور قدرت سے زیادہ عبادت سے منع فرمایا ہے. یہ عامل لوگوں کے پاس آپ جائیں, یہ آپ کو دیکھتے ہی بتا دیں گے, ایسے غور کریں گے, تھوڑا سا یوں کمیز ومیز سون, کہہ رہے کچھ ہے, کچھ تو ہے. یعنی اگر آپ بہت ہی ٹیڑے میڑے ہیں پھر تو کہے گا 50-60 جنات ہیں آپ کے اوپر, لیکن آپ بالکل نارمل فٹ فاٹ نظر آ رہے ہیں تو وہ غور فکر کریں گے کچھ تو ہے, زیادہ نہیں تھوڑا سا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, بیوقوف بنانے کے لیے بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہ کچھ نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ بھئی ہر ایک پہ کچھ نہیں بتاتے, بعضوں کو بغیر کچھ کہے بھی چلتا کر دیتے ہیں, تاکہ پھر جس کے بارے میں کہنا ہے کچھ ہے, اس کے بارے میں یقین آ جائے کہ اس پہ تو واقعی ہوگا, کیونکہ اس پہ نہیں تھا, ہونا ہوتا تو یاد دونوں پہ ہوتا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر جنات چڑیلوں کا علاج کرے کیا؟ جنات تو ایک بہرحال حقیقت ہے, آ جاتے ہیں بعض, کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, بعض چیزوں کی دوائیں بازار میں بہت ملتی ہیں. سر میں درد ہوگا پیناڈول ہے یا نہیں ہے؟ سر میں درد ہے, بخار ہے, اس کے لیے کون سی دوا آتی ہے؟ پیناڈول. اب صرف اگر سر درد بخار ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس لوگ نہیں جاتے, کہتے ہیں یار 2 روپے کی پیناڈول خرید کے خود ہی کھا لو, پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو یاد رکھیں, یہ جو جنات اور یہ غلط قسم کے اثرات ہیں, ان کے علاج کے لیے قرآن مجید میں کچھ صورتیں نازل ہوئی. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اس کے علاوہ سورہ فاتحہ, یہ چند ایک مخصوص صورتیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے, ایسی دوا ہے, جس کو کس نے بنایا؟ بولو بھائی, خالق کائنات. اب اس دوا کے استعمال کے لیے آپ کو کسی آڑے ترشے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس پہ جن چڑھا ہوا ہے, آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی اپنی پھونک استعمال کریں, بغیر کسی خرچے کے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے بات؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گنہگار آدمی, آپ کی پھونک میں وہ اثر نہیں ہوگا, تو محلے پڑوس میں کوئی تھوڑا سا نیک نظر آئے, آپ اس سے پھونک مروا لیں. عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے بھائی اس کو تو پتا نہیں ہے کہ جن کیسے اتارا جاتا ہے. تو یاد رکھو, جن اتارنے کے لیے جن اتارنے کے طریقوں کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. جب ایک دوا متعین ہے, دوا جیسے پیناڈول سر درد کی دوا متعین ہے یا نہیں, تو اب سر درد کو ختم کرنے کے لیے سر درد ختم کرنے کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, دوا کا معلوم ہونا ضروری ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں یاری میرا خیال لباس. تو آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, فلق, سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے آپ خود دم کر دیں, نہیں فائدہ ہوتا, پانی پہ دم کر کے پانی کی چھینٹے مارے, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ فائدہ نہیں ہو سکتا, اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالنا ہے, مجھے موت تک اس پہ صبر کرنا پڑے گا. بس کیونکہ ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں اس پہ شفا بھی دوں گا، ورنہ تو دنیا سے آزمائشیں ختم ہو جائیں. یہ بھی میں ایک دوسرے درجے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جنات بھاگ جاتے ہیں ایسے گھروں سے. ہم نے بھگائے الحمدللہ، میں عامل نہیں ہوں، نہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں. میں نے پہلی دفعہ جب جن بھگایا کسی کا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ جن ہوتا کیا ہے، بھاگتا کیسے. ہمارے کسی قریبی پہ چڑھا ہوا تھا، وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ہمیں بلایا، بھئی یہ دیکھو صحیح ہے نا، یہ ہے. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو اس قسم کا ہم نے مذاق کبھی کیا ہی نہیں، خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے. تو ہم نے وہ سورہ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی، پھونکے مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے، تو مجھے لگ رہا تھا میری پھونک نہ ختم ہو جائے گی، اتنی پھونکے ماری ہیں. لیکن جب پھونک مارتا تھا تو وہ لگتا تھا کہ اس کو لگ رہا ہے، کیونکہ بڑا چیختا چلاتا بہت تھا وہ جن. اس سے انداز ہوا کہ یہ کچھ ہے اس میں، چکر ہے. میں نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے جنات اتارنے نہیں آتے، اگر میں کہہ دیتا نا تو پھر وہ جن بھاگ بھی جاتا نا، تو وہ کہتے ہیں یہ بھاگا نہیں ہے، ادھر نظر ایسے آ رہا ہے بھاگا. تو پھر وہ جن مجھے دھمکیاں دینے لگا، میں یہ کر دوں گا میں کر دوں گا. میں نے بھی آپ سے چڑھائی، میں نے کہا دیکھتے ہیں تم کیا کر لیتا ہے ہمارا ایسے ہی، حالانکہ کر لیتا تو میں کیا کر لیتا، آپ خود بتاؤ. اگر کچھ کر لیتا تو ہم کیا کر لیتے. لیکن ہم نے کہا اگر تم دھمکیاں دے رہے ہو، لڑائی میں تو بہرحال آدمی کو اپنی بہادری دکھانی پڑتی ہے نا. لڑائی میں اگر یہ کہیں ہاں بھائی اگر تم نے کچھ کر لیا، پھر تو جنات کے سامنے نہ کبھی ہاتھ جوڑا جائے، ایک بات یاد رکھ، نہ کبھی ان کے سامنے بزدلی دکھائی جائے. جنات انسان سے ڈرتے ہیں، جنات انسان سے ڈرتے ہیں. تو پھونک مارتے رہے، پھر آخر وہ بھاگ گیا. پھر ایک آدھ دفعہ آ گیا، پھر ہم نے چھینٹے ویٹے پانی کی دم کر کے ماری تو پھر بھاگ گیا. تو وہ قریبی رشتے دار تھے، بار بار آ رہا ہے بار بار جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہی کرتے رہو، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. تو الحمدللہ پھر ایسا فائدہ ہوا کہ کئی مہینے ہو گئے کہہ رہے نہیں آیا، حالانکہ وہ ایسا مریض تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ 8-10 سال سے جن اس پہ چمٹا ہوا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑ رہا. تو یہ میں اپنے کمالات نہیں بیان کر رہا، میں نے آپ کے اعتراف کیا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن یہ آنا اس کے لیے آنا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. بغیر آئے بھی آپ اس پہ یہ چیزیں کریں گے تو بھاگے گا، لیکن آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 99.99% بلکہ 100% پھر قیامت تک نہیں بھاگے گا، یہ بتا دوں آپ. وہ سمجھ جائے گا یہ کس قسم کی پارٹی ہے، وہ سمجھ جائے گا، وہ کہہ گا یہ اپنے مطلب کے لوگ ہیں، اب ان کو گھسڑو عاملوں کے پاس. یاد رکھو جنات کی طبیعت میں شیطانی ہوتی ہے، اور وہ انسان کو بے دین بنانا چاہتے ہیں. جب وہ کسی پہ مسلط ہو گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر بازاروں کو بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی دیوبندی، کبھی تبلیغی، کبھی بریلوی، کبھی ہندو، کبھی پنڈت، سارے ٹیسٹ کرا لیے اس نے، تو وقتی طور پہ وہ جاتے بھی ہیں تاکہ یہ جاتا رہے ان عاملوں کے پاس. تو وہ جنات سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو بیوقوف بنانا اور اس کے عقیدوں کو خراب کرنا یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں. پھر صرف اسی تک محدود نہیں رہتے، اس کے بھائی بہنوں پر، رشتہ داروں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھنے بات کو. اور میں نے جو علاج کا آپ کو طریقہ بتایا نا، خود سے جو کرنا ہے کر لو. اس سے پہلی بات تو 99.99% امکان ہے انشاءاللہ کہ ایک نہ ایک وقت بہت جلد وہ بھاگ جائے گا، فوری طور پہ نہ بھی بھاگے، وہ بھی جنات بھی آپ کو آزماتے ہیں. وہ اتنا تنگ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ یار یہ بھی جائے گا ضرور کسی پنڈت جی کے پاس، یہ جائے گا ضروری. آپ اس کو مایوس کر دو کہ تو میرے مریض کی جان بھی لے لے گا، یعنی بزبان حال منہ سے نہیں کہیں کہ تو مار بھی دے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا، یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بھائی میں بھائی یہی کروں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے. اگر آپ نے اپنے عمل سے اس کو مایوس کر دیا، تو یاد رکھیں جیسے انسانوں کے پاس آج کل ٹائم بہت کم ہے، جناتوں کے پاس بھی ٹائم کم ہے. وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو تنگ کرو، یار یہ تنگ ہونے والا آدمی نہیں، اللہ کے اعتماد اور توکل والا آدمی ہے، میں اس کو جتنی اس کی مریض کی جان بھی لے لوں گا تو یہ اس سے زیادہ آگے بڑھے گا نہیں اس کا معاملہ. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات، یہ باتیں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، قدر کر لیں ان باتوں کی. شاید آپ کو اتنی تفصیل اتنی وضاحت کے ساتھ سننے کو نہ ملے کہیں، یہ کہیں نہ ملے سننے کو. میرے اس قسم کے بیانات سن کے کئی لوگ آئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ نے جو باتیں کہی تھی ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، وہ بالکل 100% درست نکلی. اور یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام میں بھی جنات آتے تھے مگر کسی عامل کا وجود اور تصور اس زمانے میں نہیں تھا. کبھی کسی سنا فلاں بن فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کھوکھا تھا جس میں بیٹھ کے وہ چڑیلیں بگایا کرتے تھے؟ کبھی سنا آپ نے؟ بتاؤ میرے بھائی, سنا آپ نے؟ حالانکہ جنات صحابہ پر بھی آئے, بعض جنات نے صحابہ کی جان لی ہے. ایک صحابی شہید ہوئے جن کے قتل کرنے سے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی دکان کوئی ایسا کھوکھا نہیں تھا. لیکن انہی صحابہ نے جنات اتارے بھی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ صحابہ کا وفد جا رہا تھا یہودیوں سے, راستے میں کوئی گاؤں تھا دیہات تھا, ان حضرات نے مسافر ہونے کی وجہ سے ان سے مطالبہ کیا, تو وہ تھے بارہ یہودی, مطالبہ پورا نہیں کیا انہوں نے. اللہ کی قدرت ان میں سے کسی شخص کو جو ہے نا جن چڑھا ہوا تھا, تو یہودی لے کر آ گئے صحابی کے پاس, صحابہ کرام کے پاس, کس کیسے یہ جن اتار دیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک لگانا شروع کی, تو کہتے ہیں جیسے جیسے فاتحہ پڑھ کے پھونک لگاتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے گرہیں اس کے سے کھل رہی ہیں, جیسے کسی نے رسی سے باندھا ہو ایک ایک گرہ کھلی جا رہی, یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اس کے عوض میں انہیں کافی ساری بکریاں اور یہ جو ہے نا ہدیہ دیا ان لوگوں نے, تو یہ حضرات نے خود بھی کھایا اور اللہ کے نبی نے بھی کھایا. جب یہ وفد اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنایا, آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, رقیہ ہی ہے. تو اس سے پتہ چلا صحابی کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے شفا دے دیں گے. انہوں نے ٹرائی کیا ہے, کوئی قرآن ہے پڑھ کے دیکھ لو. یہاں ایک اور میں فقہی مسئلہ بیان کروں, یہاں سے عامل لوگ اس حدیث سے یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دم درود کر کے پیسے لینا بھی جائز ہے. جب اتنی بکریاں لے لی تو ہم تو 150 روپے لے رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ لہذا بہت سے عاملوں نے اپنی ٹھیک ٹھاک, میں آپ کو ابھی بتا دوں ایک بات, میں اگر کروڑ پتی بننا چاہوں, کتنا دل چاہتا ہے نا ہر آدمی کا, تو انشاءاللہ ایک دو سال سے کم میں بن جاؤں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک گھر میں تعویذ کی دکان کھول لو کہ یہاں ناکام محبت کو کامیابی میں تبدیل کیا جاتا ہے. سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں تو پرانا ہو گیا, آپ کے تلوے چاٹے گا پاؤں, سمجھ رہے ہو آپ؟ جادو ٹونے سفلیات اور معلوم نہیں اس قسم کی بہت ساری فلیتے پلیتے, ان تمام کا مناسب ریٹ پہ علاج کیا جاتا ہے. قطار لگ جائے گی. سب سے پہلے جو آپ نے میرا اتنا بیان سنے نا اس کے خلاف, آپ لوگ بھی جمعے کی نماز پڑھ کے گھر نہیں جائیں گے, آدھے سے زیادہ لائن لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے مولوی صاحب نے اتنی لمبی تقریر کی ابھی, لیکن یہ ان چیزوں میں اتنی اٹریکشن ہے. لوگ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا ہے یار, ایک پرچی تو ہے نا لکھ دیا اس نے, تو 150 چلو دے. اب 150-100 آدمیوں سے اگر روز آنا شروع ہو جائیں, سبحان اللہ. اور ان 150 میں اتفاق سے اگر 5-10 کو فائدہ ہو گیا, ہر ایک کے مقدر میں مصیبت تو نہیں لکھی ہوتی نا, بعضوں کے 100 اگر محبوب ہیں سنگ دل, تو ایک نہ ایک تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ قدموں میں ویسے ہی آگے گرے گا اگر تعویذ نہ ملے. 100 آدمی محبت کی ٹرائی مارتے ہیں تو ایک آدھ تو کامیاب ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اب وہ ایک آدھ کامیاب ہو گیا تو رجسٹر میں اپنے ریکارڈ میں لکھ لوں گا, دیکھو اتنا سنگ دل تھا, اتنا سنگ دل تھا مگر یہ پرچی پلائی قدموں میں, اس کا ٹیلی فون نمبر, یہ سب چیزیں. لہذا آئندہ میری دکانداری کے لیے ایک بہت اچھا میرے پاس موقع ہاتھ میں آ جائے. یہ لوگ استدلال کرتے ہیں, یہ جو حدیث ہے نا کہ صحابہ کرام نے دم کیا اور اس پہ پیسے لیے, اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ عاملوں کی تنخواہیں اور کمیشن حلال ہے. یہاں ایک ٹیکنیکل باریک فرق ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیے. دیکھیے ایک آدمی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے, اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ مولوی صاحب حکیم نہیں ہے, یہ مولوی ہیں عالم ہیں, مسئلہ بتا دیں گے اس کے خیال کے مطابق, میں عالم ہوں مفتی ہوں اس کے خیال کے مطابق مسئلہ بتا دیں گے. لیکن اس کو پتا ہے کہ ان کو حکمت سے طب سے ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب مجھے یہ بیماری ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد، میرے پاؤں میں درد، تو ویسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے آپ کسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، کبھی آپ کے بھی پیٹ میں درد ہوا ہوگا، تو کوئی آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کوئی گولی کبھی کھائی ہو آرام ہو گیا تو مجھے بھی بتا دیں، میں اس کے 50 روپے دوں گا آپ، سمجھ رہے بات؟ میں نے کیا کیا، میں نے اس کو بتا دیا ہاں بھائی پیناڈول کی 2 گولی صبح 2 گولی شام کو کھا لو، سر درد میں آرام ہوتی ہے، اور 50 روپے مجھے دے، یہ 50 میرے لیے حلال ہوں گے، اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ 50 میں کلیئر ہو؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی میرا ٹائم تو دوسرے کاموں کے لیے، میں تمہیں طبی اور اپنے تجرباتی مشورے بھی دینا شروع کر دوں، ان مشوروں کی الگ فیس ہوگی، یہ جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی فیس لے سکتا ہے انسان، پھونک مارنے کی بھی، مشورے کی بھی لے سکتا ہے، ہر وہ چیز جس میں ٹائم خرچ ہو رہا ہے، چاہے 1 سیکنڈ کا ٹائم بھی کیوں نہ ہو، اس کا کمیشن لیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں، میں نے ایک اشتہار لگا دیا اور کہا کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے میرے پاس تشریف لائیں، مناسب ریٹ پہ دوائیں دی جاتی ہیں، اب لوگ میرے پاس آئیں گے مجھے حکیم سمجھ کے، ڈاکٹر سمجھ کے، لوگ کہیں گے بھائی فلاں کے پاس جاتے تو اتنا اچھا مشورہ نہ ملتا، اس آدمی کے پاس جائیں گے تو یہ اس کام کا ماہر ہے، اب جو مجھے کمیشن دے رہے ہیں نا وہ صرف دوا کا نہیں دے رہے، مشورے کا نہیں دے رہے، وہ میری ماں دے رہے ہیں، ہم گھر کم فیسیں دیتے ہیں، وہ اس کے مہارت کی دیتے ہیں، میں نے پیناڈول کی گولی کا مشورہ کسی کو لکھ دیا، اس مشورے میں اتنا جتنا ٹائم خرچ ہوا اس کے میں زیادہ سے زیادہ 50 لے لوں گا 100 لے لوں گا، لیکن ڈاکٹر اسی کی 250 فیس لیتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے تجربہ ہے، میں اس کے سائڈ افیکٹ جانتا ہوں، تمہارے لیے پیناڈول سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے سائڈ افیکٹ تمہیں متاثر تو نہیں کریں گے، تمام چیزوں کا مجموعے میں وہ پیسے لیتا ہے آپ سے، اگر ایک آدمی جو عامل ہونے میں مشہور نہیں ہے، عملیات سفلیات جانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں آیت الکرسی پڑھ کے آپ سے دم کروں گا، 50 روپے لوں گا یا 1 کروڑ روپے لوں گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے، 1 کروڑ بھی لے سکتا ہے، سامنے والا نہ دے کسی اور سے دم کروا لے، لیکن آج کل عامل لوگ جو پیسے لے رہے ہیں وہ دم درود کے نہیں لے رہے، وہ اس بات کے لے رہے ہیں کہ یہ جیسا ہمیں دم درود آتا ہے ایسا عام طور پہ لوگوں کو نہیں آتا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے قول و عمل سے کہ ہمیں جس اس فیلڈ میں جو مہارت ہے، آپ کہ ہاں جن چڑیل چڑے ہوئے ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھگائیں گے، ویسا سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی اور نہیں بھگا سکتا، لہذا وہ اس مہارت کی فیس لے رہے ہیں، اور جب اس شعبے میں مہارت کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کی فیس اور تنخواہ لینا بھی جائز نہیں، یہ دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، اس کی میں اور مثال دیتا ہوں، دیکھو میں نے آپ کو بتایا مجھے جنات اتارنے نہیں آتے، اب آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی مشہور ہو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ اس کو آتے ہیں، تو اب جن اتارنے کی فیس لوگ مجھے زیادہ دیں گے یا اس کو زیادہ دیں گے؟ ہے اس کو، حالانکہ اتارنے کے عمل میں تو دونوں برابر ہیں، میں نے بتایا ہم نے بھی اتارے ہیں حالانکہ ہم کو آتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی بھی وہی پڑھیں گے، تو اس لیے میں اگر اس پہ پیسے لوں نا تو میرے لیے تو حلال ہوں گے، صاف لفظ میں اگر میں کہنا چاہوں، میں اگر کسی بھی دم درود کروں اور پیسے لوں تو میرے لیے تو شاید حلال ہوئی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ مولوی صاحب خود معترف ہیں کہ مجھے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف وقت کے پیسے لوں گا، جتنا وقت میرا آپ کے جن بھگانے میں استعمال ہو رہا ہے 1 گھنٹے کے 100 روپے لوں گا، اور حالات کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، اگر نہیں بھاگا اور میں مر گیا 1 کروڑ روپے میرے لواحقین کو انشورنس کے دینے پڑیں گے آپ کو، لیکن ایک جو آدمی شعبے میں مشہور ہے وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ اس کے لے رہا ہے کہ بھائی مجھے جیسا آتا ہے ایسا جن بھگانا کسی کو نہیں آتا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے، جن ہر ایک سے اسی طرح بھاگتا ہے آیت الکرسی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، زیادہ زیادہ اس میں فرق پڑتا ہے تقوی اور طہارت کا، نیک لوگوں سے ذرا زیادہ ڈرتے ہیں اور برے لوگوں سے جن کم ڈرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات، جن حضرات کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یہ جو حلال تنخواہ حلال اور حرام والے والی بات، اچھا ماشاء اللہ آ گئی سمجھ، ابھی میں جلدی جلدی اس کو کیش بھی کرا دوں. اب آپ کے خاندان میں کسی پہ اللہ نہ کرے جن چڑھے, اول تو جب آپ کی سمجھ میں آ گئی جن چڑھے گا ہی نہیں ان شاء اللہ, میں بتا رہا ہوں صحیح ہے نا, جن کہے گا اب یہاں دال گلنے والی نہیں, لیکن پھر بھی کسی پہ چڑھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے بولو بھائی, کسی عامل کے پاس جائیں گے؟ جب منع کیا تو پھر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ عامل تو بہت نیک ہے حضرت, چار مہینے لگے میں تبلیغ میں. بھائی چار مہینے لگانا اس کا اپنا عمل ہے, تبلیغ والوں نے اس کو چار مہینے جو لگوائے وہ عامل بنانے کے لیے نہیں لگوائے, وہ تبلیغ کے لیے لگوائے, نیک بنانے کے لیے لگوائے. وہ نہیں بنا وہ اس فیلڈ میں آ گیا تو تبلیغ والوں کا تھوڑی قصور ہے. تبلیغ والے تو چار مہینے لگاتے ہیں, دین خود بھی سیکھ لیں اور دنیا میں بھی دین کی اشاعت ہو جائے. چڑیلیں اور جنات بگانے کے لیے نہیں لگواتے. لوگ کہتے ہیں وہ تو مجاہد ہے, لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت وہ بدعتی نہیں ہے, وہ تو دیوبندی ہے, وہ تو یہ ہے اور وہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ ہے. تو یہ تمام باتوں کا میں نے جواب دے دیا کہ اس کا نہ خلافتوں سے کوئی تعلق ہے, نہ تبلیغی ہونے سے, نہ مجاہدی. بہت زیادہ اگر اثر پڑتا ہے تو نیک اور برے ہونے سے تھوڑا بہت تعلق ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ تعلق ہے. لیکن نیک اور برے ہونے کا ڈاکٹر سے بھی تعلق ہے. نیک آدمی جو ڈاکٹر ہوگا اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو شفا رکھی ہوگی وہ عام طور پہ برے بے دین کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جو حکیم نیک پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ میں زیادہ شفا رکھ دیتا ہے, جو بے دین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کم شفا ہوتی ہے. یہ تو ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے, تو عاملوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بات کہیں سے کہیں چلی گئی, یہ اس لیے تبدیل ہو گئی کہ یہ موضوع ہے بہت اہم, تو اس لیے میں نے اس پہ وہ جلدی جلدی میں اپنی اصل بحث کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں اس کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو معجزے دیے ہیں یہ اس زمانے کے حساب سے دیے. وہ میں جلدی سے واقعہ مکمل کروں نا, وہ جو صدر میں بابا کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کھا لے, وہ مصری کھا لی, گڑ بھی کھا لیا, سب چیزیں کھا لیا, مدثر لو لا لیا, کو جو ملا کھا لیا, صحیح ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گڑبڑ ہے یہ میرے دماغ پہ کچھ اس نے سحر کیا ہوا ہے, تو میں وہاں سے ہٹ گیا. مختصر بتا رہا ہوں, دو چار آدمی اور آئے تو میں نے کہا میں تماشا دیکھتا ہوں یہ بابا کرتا کیا ہے. تماشا دیکھا دو چار آدمی اور آئے تو ان بابا نے اٹھایا یہ بھائی یہ گڑ یہ وہی کرتب دکھائے, انہوں نے بھی ہدیہ نکال کے دی, انہوں نے کہا لے جاؤ بابا کو, پیسوں سے کوئی غرض نہیں, پیسہ مٹی ہمارے لیے مٹی رکھو, اور ان کو یقین ہو گیا اتنے نیک کے پیسے نہیں لیتے. بہرحال تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں وقت تین چار لڑکے بابا کے پاس آئے. پیسوں کی لالچ تو ہر ایک میں ہوتی ہے, یار یہ بابا تو بڑا قیمتی بابا ہے, انہیں کیا کیا کر دیتا ہے. تو بابا سے کہا بابا آپ ہمارے گھر میں چل کے کوئی ایسی دعا دم درود نہیں کر سکتے جس سے ہماری دولت ڈبل ہو جائے. اس نے کہا دم درود کی کیا ضرورت, جو بابا مٹی کو سونا بنا سکتا ہے وہ بابا تمہارے گھر میں جو سونا ہے اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہے. شارٹ کٹ سناتا ہوں میں, صحیح ہے نا, تفصیلات حذف کیے بغیر قصہ مختصر. یہ لوگ اس کو اپنے گھر لے گئے, بابا نے کہا عورتوں کے جتنے زیور ہیں اٹھاؤ لاؤ اس رومال میں رکھو, ابھی دم کروں گا یہ کیا ہو جائیں گے ڈبل. تو اب وہ لائے انہوں نے سب نے عورتوں کے زیور ایک ایک بالی ہر چیز سونا. بابا نے کہا چھپانا نہیں. یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, چھپا دیا تو الٹا ہو جائے گا. کوئی چیز اگر چھپا دی نا تو اس کا مطلب آپ کو بابا پہ اعتماد نہیں ہے, جب اعتماد نہیں ہے تو الٹا ہوگا. بہرحال سب نے لا کے وہ سونے والے چاندی ماندی جو کچھ پیسے کیش رقمی بھی ہر چیز ڈبل, تو ہر چیز ہونی چاہیے نا ڈبل. میں ان کو کہنے لگا تھا کہ جو سنگل بیڈ ہے وہ بھی لا کے رکھ دیتے ڈبل ہو جاتے, وہ سنگل بیڈ کو ڈبل کر دیا جاتا, لیکن وہ چونکہ پوٹلے میں آ نہیں پا رہے تھے اس لیے. تو بہرحال وہ لا کے رکھے سونے وونے سارے, بابا نے پوٹلی باندھی اور سب کو ہاتھ میں تسبیح دی اور کہا منہ نیچے کر کے یہ والا ورد پڑھو, ٹیکنیکل قسم کا ورد بتا دیا. اب وہ لگے ہوئے ایسا ان پہ سحر کیا, جادو کیا کہ وہ ہوش کھو بیٹھے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے اتنا سونا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. بابا جی نے دیکھ لیا کہ سب جب ترنگ ہو چکے ہیں, تسلی کے ساتھ کوٹلا اٹھایا پتلی گلی سے نکل گئی. کافی دور جب بھاگے وہ وہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ عملیات ہو رہے ہیں اس سے ڈبل ہو جائے گا. تو جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ نہ بابا ہے نہ رومال اور نہ پیسے. تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو جادوگر بھی دھوکہ دہی تو کرتے ہیں, پیسے اس طرح سے بٹورتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادو کا زور تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا کے دکھایا,
تاکہ جادوگروں کو یقین آ جائے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا نا، کئی ہزار جادوگروں نے لاٹھیاں زمین میں ڈالی تو قرآن کے الفاظ ہیں یخیرون الیہ، دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ ہے۔ ہم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا جیسے یہ سانپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، ڈر نہیں، انک انت الاعلیٰ، آج تو ہی غالب رہے گا، القی ما فی یمینک، انہوں نے تو لاٹھیوں کو سانپ بنا کے دکھایا ہے، ہم سانپ حقیقت میں بنا ڈالیں گے، القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ پھینک، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ دیکھنے میں نظر آئے جیسے سانپ ہے، فرمایا تیز دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ جب جادوگر نے دیکھا کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً اسی وقت سارے کے سارے سردے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، یہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے کیا، یہ موسیٰ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کیوں نے معجزہ دیا؟ تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا علم، طب جسے ایلوپیتھک علم کہتے ہیں، حکیم علم کہتے ہیں، اس کا بڑا رواج تھا، حکیم جالے نوس اور یہ بڑے بڑے مشہور جو ہے نا، یہ اسی زمانے کے، ایسی ایسی ماجون نے دوائیں ایجاد کر لی، بڑے بڑے امراض کا علاج دریافت کر لیا گیا، مگر وہ تمام حکیم اس بات پر متفق تھے کہ موت کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، جو بچہ پیدائشی نابینا ہو اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی، اس کے لیے کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ مردے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اطباء نے اعتراف کر لیا کہ یہ حکیم نہیں ہے، یہ کوئی معجون نہیں کھلائی اس نے، کوئی دوا نہیں کھلائی، یہ کام خالق کائنات نے کیا ہے۔ اور لوگوں کو یہ بھی یقین آ گیا کہ خالق کائنات کسی چیز کے کرنے میں کسی سبق کا محتاج نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں اس لیے نازل ہوں گے کہ قرب قیامت میں بھی سائنسی ترقی کا بہت زیادہ زور ہوگا، ایلوپیتھک، طب، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہوں گی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایسے معجزے دکھائیں گے تو اس وقت کے سائنسدان اعتراف کریں گے کہ بھائی یہ کوئی سائنسی کمالات نہیں ہے، سائنس ٹھیک ہے مانتی ہے، یہاں سے آپ امریکہ فون پہ بات کر سکتے ہو، ویڈیو جاری کر سکتے ہو، لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، مردے کو زندہ نہیں کر سکتے آپ۔ آپ جو شخص پیدائشی نابینا ہے انہی آنکھوں کے ہوتے ہوئے اس میں روشنی نہیں ڈال سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کام کریں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبق کی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان معجزوں سے، تو ہمیں ان اسباب کی طرف آنا چاہیے، لیکن ہماری قوم ان اسباب کی طرف آنے کے بجائے یہ اس بحث میں پڑ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کتنا ٹائم رہے گا۔ امام مہدی دریافت ہو چکے ہیں، 3 دن تک سورج غائب رہے گا، صحیح نا، آج کل فلمی پیش گوئیاں آ رہی ہیں، تو بھائی جب وہ ہوگا وہ ہو، قرب قیامت میں 3 دن کے لیے سورج نہیں نکلے گا، لوگ چیخو پکار میں ہوں گے، اور پھر جب نکلے گا تو مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، 1 دن کے لیے ایسا ہوگا، پھر دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نشانی کو یوں بیان فرمایا، یوم یأتی بعض آیات ربک لا تنفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرمایا جب تیرا رب اپنی اتنی بڑی نشانی دکھا دے گا تو اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کوئی کافر اگر ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور کوئی گناہگار مسلمان اگر گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ایمان بھی لاؤ، ایمان کو مضبوط بھی کرو، اور اعمال صالحہ بھی اختیار کرو۔ اگر اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے اور اسی بحث میں پڑے رہتے، امام مہدی کا لشکر خراسان سے ایک جماعت نکل گئی، یوں ہو گیا، پھر وہ فلانے بچ کے اتنے منٹ پہ آ رہے ہیں، سن 2012 کی دجال دریافت ہو رہے ہیں، تکون برمودا تکون ٹرائی اینگل اور آسمان سے اڑن تشتریاں، تو ان چیزوں میں پڑ کے آدمی جو کرنے کے کام ہیں ان سے غافل ہو جاتا۔ تو کرنے کا کام سمجھ میں آ گیا بھائی، کیا کرنا ہے ہم لوگوں، توبہ کرے۔ اور یاد رکھو سورج مغرب سے مغرب سے نکلنے والی نشانی پتہ نہیں ہم زندگی میں دیکھ پائیں نہیں دیکھ پائیں، لیکن موت ایک ایسی نشانی ہے جس کو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ جیسے مغرب سے سورج نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایسے ہی موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی تو ہمیں بہت جلد نظر آ جائے گی۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے کامل اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سفلیات چیزوں سے بہت اہتمام بھی کرتے ہیں بچنے کا، تو یہ بات یاد رکھیں، جادو کا اثر ہر ایک پر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ نبی پر اس لیے اثر ہو گیا تھا کیونکہ یہودی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے،
اور تو اللہ نے ہونے دیا اس مسئلہ سے تاکہ یہ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، تاکہ جادوگر نہ سمجھے. اگر نہیں ہوتا تو کہتے اتنا طاقتور جادوگر جادو کیا پھر بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب انہوں نے توڑ کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں پیغمبروں کے ساتھ ایسی کی ہیں جن سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر بشر ہیں، کامل بشر ہیں اور جادوگر بھی نہیں. اگر ہر ایک پر اثر ہو جاتا تو مجھے بتائیے جادوگروں نے کیا حضرت ابو بکر پہ جادو کی کوشش نہیں کی ہوگی، کیا حضرت عمر پہ کوشش نہیں کی ہوگی، کسی پہ بھی اثر نہیں ہوا. حالانکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا درجہ یقیناً نبی علیہ السلام سے کم ہے. تو وہ ایک حکمت کے تحت ہو گیا تھا، ورنہ جادو کرنا کسی پر منتر ٹونے ٹوٹ کے یہ آسان کام نہیں ہے. جتنا ہر ایک پر اثر ہوتا نہیں ہے اور جن پر ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا جتنا جادوگر چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں توہمات کی دنیا سے باہر نکلنا جانا چاہیے انسان کو. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، لڑکی مسلمان ہوئی، اس کے والدین عیسائی مسلمان ہوئی، اب اس کو گھر سے دھمکیاں اور یہ چیزیں بہت، تو وہ ڈر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری ماں جو ہے نا مجھ پہ جادو ٹونے اور سفلیات کروا رہی ہے، تعویذ ملتے ہیں مجھے. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، آپ اپنی والدہ سے تعویذ لے کے خود جو ہے نا اپنے پرس میں رکھا کریں. بولے امی چھپ چھپا کے میرے بٹوے میں تعویذ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دو میں خود گھول کے پی جاؤں گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میں بھی لوگوں، میں دیکھو عاملوں کے خلاف کتنے عرصے سے بول رہا ہوں جبکہ میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی عملیات نہیں کرتا، جو صبح شام کی دعائیں ہیں بس اس پر اکتفا کرتا ہوں جو حدیث میں آتی ہے. اور صبح شام کی دعائیں نہیں بھی آئیں تو اردو میں جو انسان دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ کی، وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں دعائیں. فون آتے میرے پاس، یہ پڑھنے کے لیے بتا دے یہ کام رکا ہوا ہے. میں نے کہا دو رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنی قومی زبان میں دعا مانگو، اے اللہ میری حاجتیں پوری کر دے. اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں باتیں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں. لوگ کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کام نہیں بنا سکتا، کچھ ایسا ٹیکنیکل قسم کا، کوئی سینہ بسینہ کوئی چلتی بھی آ رہی ہو کوئی چیز، جو کوئی ایسے گھمائے پھرائے والے الفاظ ہوں وہ اللہ کی سمجھ میں آئیں گے. ایسے ہم نے انگلش میں یا اردو میں اللہ سے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. دعا کا تو عنصر یہ کہ ہاتھ پھیلا کے گڑگڑائے اللہ کے ساتھ. دیکھو فقیر جب آپ سے بھیک مانگتا ہے تو کوئی لگے بندے الفاظ پڑھ کے پھونکتا نہیں آپ پر، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا. تو آپ بھی اللہ سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کہیں، اور جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں ان میں اور زیادہ برکت ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کتنا عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، آج تک کوئی عامل میرا کچھ بگاڑ سکا؟ الحمدللہ نہیں بگاڑ سکا. دھمکیاں دیتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بندوں کے ذریعے، لیکن ایسا نہیں بھائی تمہیں دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس تو جنات چڑیل ہیں، ایک بھی جن آگے میں تو ایک سکتا. صحیح پتا ہو، تھوڑا سا جن آپ کو پتا ہے جن جن ہی ہوتا ہے، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو بہرحال ہوتا وہ جن ہی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے، ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کوئی آپ کے گھر میں مسور کی دال پھینک کے چلا جائے، کوئی تعویذ کہیں سے دریافت ہو جائے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ کے سو جاؤ آرام سے. آپ جس نے تعویذ رکھا اس کو بولو بھائی آپ خام خامے پلنگوں کے نیچے تکیوں کے نیچے گھسا رہے ہو، اصل میں تو آپ میری جیب میں گھسانا چاہتے تھے، وہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ ہی رہا، آپ کے سامنے میں جیب میں رکھ رہا ہوں میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس جذبے کے ساتھ رکھو گے جیب میں. یہ سب فضول چیزیں ہیں، وہمی لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں اور عقل مند لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پھر پولیس ہی سمجھا سکتی ہے آپ کو، ہمارے بس کی بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین.